حضرت خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا یہ فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں دینی اسلام جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا، اس دینی اسلام نے اللہ رب العزت نے انسان کو بہت زیادہ فضیلت اور مقام عطا کیا، انسانی شرف اور مقام کے حوالے سے ہم پچھلے سے گزشتہ دسے قرآن میں بیان کر چکے ہیں، اس میں آخر میں عرض کیا تھا اللہ پاک نے عظمت انسانی کو برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کے مابین حقوق کا ایک منظم اور مربوط سلسلہ رکھا، اور قرآن و سنت نے ان حقوق کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا. آواز کھولیں گے، ایک چھوڑیں گے، تھوڑی سی اسلام سے پہلے ادائیگی حقوق کا کوئی نظام نہ تھا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میثاق مدینہ، خطبہ حجت الوداع اور اپنی دیگر متعدد روایات سے اسلام کے نظام حقوق کو متعارف کروایا. اسلام کے نظام حقوق کی چار بنیادیں، پہلی چیز برابری، اسلام سب کو برابر کے حقوق عطا کرتا ہے، اور ادائیگی حقوق میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، گورے اور کالے کی کوئی تمیز نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں. اسلام جہاں اہل اسلام کو حقوق عطا کرتا ہے، وہاں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی علم بردار ہے. اور دوسری چیز جو اسلامی نظام حقوق کی بنیاد ہے وہ اتحاد ہے، یونٹی آف مین کائنڈ. اور تیسری چیز حقوق کی حفاظت کی ضمانت. اسلام اپنے معاشرے میں مرد ہو یا عورت، گورا ہو یا کالا، سب کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگر میں تمہاری طرف ہدایت بھیج دوں بس جو میری ہدایت کی اتباع کرے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اسلامی معاشرے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے ہر فرد کو خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور چوتھی چیز حقوق و فرائض کے درمیان توازن اور بالخصوص ادائیگی حقوق پر زور. اسلام فقط حقوق مانگنے کی بات نہیں کرتا بلکہ حقوق دینے پہ زور دیتا ہے. برائی اور تصادم ان معاشروں میں جنم لیتے ہیں کہ جہاں لوگوں کا سارے کا سارا زور حقوق مانگنے پر ہو اور وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بلکہ اسلام اپنے معاشرے میں حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے کہ اگر حکومت کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ ادا کرتی رہے عوام کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ ادا کرتے رہیں اور خود بخود حقوق ادا کرتے رہیں تو حقوق مانگنے اور تصادم کی نوبت معاشرے میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. اسلام انسانی حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، مادی حقوق اور روحانی حقوق. پھر روحانی حقوق کی آگے پھر تین قسمیں ہیں، تین صورتیں ہیں. پہلی چیز مذہب، دوسری چیز ذہن اور تیسری چیز عزت و آبرو. اسلام ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. ہر شخص کو اسلامی معاشرے میں اپنے مذہب پر جینے کا حق ہوتا ہے. نمبر دو، وہ چیزیں جو ذہنی پریشانی کا سبب بنتی ہیں اسلام اپنے معاشرے میں انہیں ممنوع قرار دیتا ہے. اس لیے الکحل یعنی شراب مذہب اسلام میں حرام قرار دی گئی کہ اس سے انسانی ذہن اور انسانی عقل وہ متاثر ہوتے ہیں. اور جب انسان پر نشہ طاری ہوتا ہے اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس مدہوشی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں ممکن ہے کہ وہ کسی کی عزت کا دامن تار تار کرے، اس کا ہاتھ کسی کے گریبان تک پہنچ جائے، اس کے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچ جائے، سو وہ اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے اسلام نے شراب کو بھی حرام قرار دیا. اور تیسری چیز عزت و آبرو ہے. اسلام ہر شخص کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. اور کچھ حقوق مادی ہیں، ان کی بھی پھر آگے تین صورتیں ہیں. پہلی چیز پروٹیکشن آف لائف، زندگی کا تحفظ، اس کی بھی اسلام ضمانت دیتا ہے. نمبر دو جائیداد کا تحفظ، اور نمبر تین آزادی کا تحفظ. تو یہ چھ چیزیں ہیں جو اسلام کے مادی اور روحانی حوالے سے حقوق جو اسلام ادا کرتا ہے. اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں، مرد ہو یا عورت اس کے مذہب کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی. وہ مرد ہو یا عورت اس کے ذہن کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی، ذہنی سکون کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی. وہ مرد ہو یا عورت اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی، اور مرد ہو یا عورت اس کی زندگی اور جسم کے تحفظ کی حفاظت دی جائے گی، دونوں کی جائیداد کے تحفظ کی حفاظت دی جائے گی، اور دونوں کی آزادی کے تحفظ کی حفاظت دی جائے گی. اسلام ان بنیادوں پر ادائیگی حقوق کا ایک عظیم الشان نظام بپا کرتا ہے. اب اور حقوق کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں برابر، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والا ہننا مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں، ولہن عورتوں کے لیے وہی حقوق مثل الذی علیہن بالمعروف، جو حقوق مردوں پر ہیں. اس آیہ کریمہ کی تشریح انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر بیان کریں گے. آج حقوق کی ابتدائی گفتگو کے بعد جو بنیادی موضوع ہے گفتگو کا، وہ اسلام کے اندر عورت کے حقوق کیا ہے. اور یورپ میں یہ مسئلہ خاصا اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب عورت کو کیا حقوق دیتا ہے. اسلام سے پہلے عورت کو کوئی تحفظ حاصل نہ تھا، جو عورت بیوہ ہو جاتی وہ ایک سال قید ہو جاتی، ایک تنگ تاریخ کوٹڑی کے اندر اس عورت کو قید کر دیا جاتا، اور حق مہر کبھی کوئی تصور نہ تھا، اور جو تھوڑا بہت ملتا اس پر بھی ماں باپ مسلط ہو جاتے. بچی پیدا ہوتی تو زندہ دبور کر دی جاتی، زندہ دفن کر دیا جاتا، اور جب کسی کو اطلاع ملتی تو اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا. قرآن کہتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی ہے، بالانثى بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا. یتوارا من القوم سوء بالسوء ما بشر به، اور یہ جو خبر اسے ملتی ہے اس خبر کے ملنے کے سبب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، چہرہ چھپاتا پھرتا. ایوم سے کہوں والا ہونگ ام یا دوسروں کی تراب، اور یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ ذلت کے ساتھ بیٹی کا وجود قبول کر لے یا اسے گڑا کھود کر اس گڑے کے اندر دفن کر دے. الا سا ما یقولون، کتنا برا بری بات اور کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. تو جب ان کو بیٹیوں کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا یہ حال ہوتا. قرآن اسی اس انداز سے بیان کرتا، اور پھر ان لوگوں کے اندر وراثت کا کوئی تصور نہ تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ وجود وراثت کا حقدار ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ سکے اور میدان جنگ میں تلوار چلا سکے. تو چونکہ عورت فطری لحاظ سے کمزور ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ میدان جنگ میں تلوار نہیں چلا سکتی، سو وراثت کا بھی اسے کوئی حق نہیں. اور قدیم چین کی تہذیب کے اندر بھی یہی تصور تھا، اور وہاں کی ایک اعلیٰ سوسائٹی کی عورت، چین کی قدیم چین کی تہذیب کی ایک اعلیٰ سوسائٹی کی عورت لکھتی ہے کہ عورت کس قدر بد نصیب ہے، پوری دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ بے قیمت نہیں. لڑکے دروازوں پر یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی دیوتا ہو، مگر لڑکی کی پیدائش پر کبھی مسرت کی شہنائیاں نہیں بجتی. اور قدیم ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر عورت کو گندگی کی پوٹلی تصور کیا جاتا تھا، اور اسے مجسم گناہ قرار دیا جاتا تھا، سراپا عذاب قرار دیا جاتا تھا. اسی طرح قدیم یونان کے اندر ان لوگوں کا عقیدہ اور تصور یہ تھا قدیم یونان میں کہ عورت کے وجود کی طرح، عورت کی ذات کی طرح، اس کے نام کو بھی گھر سے باہر جانے کا کوئی حق نہیں. اسی طرح رومی تہذیب کے اندر یہ جو جہیز تھوڑا بہت ملتا تھا خواتین کو، وہ شوہر کی ملکیت ہو جاتا تھا، عورت کا اس میں کوئی حق نہ تھا. اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو معاشرے کی تعمیر کا ایک بنیادی پتھر قرار دیا، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے پھر ایک جان سے پھر تمہارے جوڑے بنائے. تو قرآن بتاتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کی اوریجن ایک، دونوں کی اصل ایک، اور جب دونوں کی اصل ایک ہے تو ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا، ایک کو عظیم اور ایک کو ذلیل قرار دینے کا کوئی حق کسی کو نہیں پہنچتا. دونوں کی اوریجن ایک ہے، اصل ایک، بیس ایک، بنیاد ایک. اسی طرح وخلق منہا زوجہا، اور ہم نے اس ایک سنگل سیل سے، سنگل پرسن سے، ہم نے مرد اور عورت دونوں کا پیدا کیا، زوج بنایا، جوڑا بنایا، زوج. اور زوج کہتے ہیں جوڑ کو، جوڑ کو. اور مرد کا جوڑ عورت، عورت کا جوڑ مرد. اسلام نے دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا. ایک گاڑی کے دو پہیے، ایک پہیہ ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی، تو دو پہیہ قرار دیا، زندگی کے دو پہیے. تو اسلام اس طرح ان کے درمیان جو تفریق ہے وہ ختم کرتا اور دونوں کو ایک سطح پر حقوق کے حوالے سے برابر قرار دیتا. اور پھر آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارے لیے عورتوں پر حقوق ہیں، عورتوں پر حقوق ہیں تمہارے لیے. ولہن علیکم حقا، اور ان کے لیے تم پر حقوق ہیں. واستوفوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بہتر معاملے سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ. فتقوا اللہ علی نسائکم، اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. قرآن مجید کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں کو کم تر قرار دینے والوں ادا ہو جاؤ اور سن لو، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں. اور لباس کی عرفا کہتے ہیں، ائمہ تفسیر کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ کئی خصوصیات ہوتی ہیں. عورت کو مرد کا لباس، مرد کو عورت کا لباس قرار دیا، اور اس کی کئی بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں لباس کی. لباس موسم کی سردی اور گرمی سے انسان کو بچاتا، موسم کی مشکلات سے بچاتا، موسم کی حیثیتوں سے بچاتا. اگر مرد کو عورت کا لباس قرار دے دیا تو قرآن اس حوالے سے کہتا ہے کہ اے مرد تجھ پر فرض ہے کہ تو عورت کے وجود کو مشکلات سے بچا. اور جس طرح لباس مشکلات سے بچاتا ہے، موسم کی سردی گرمی سے بچاتا، اس طرح عورت کو بھی حکم ہے کہ اے عورت تو بھی مرد کو، اپنے خاوند کو حالات کی تکلیفوں سے اور مصائب سے بچا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک پہلو. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا، اس کی عزت کرتا ہے، عزت کی ضمانت ہے، عزت کی حفاظت کرتا. تو اسلام کے لباس جو ہے وہ چونکہ عزت اور شرم کو قائم رکھتا ہے، تو اس حوالے سے مرد کا یہ حکم ہے کہ مرد تو عورت کا لباس ہے، عورت کی عزت برقرار رکھ. اے عورت تو مرد کا لباس ہے، تو مرد کی عزت کا لحاظ کر. دونوں ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ کریں. تو اس حوالے سے اسلام دونوں پر حقوق یکساں متعین کرتا. اسی طرح آقا دو جان ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لیہلہ وانا خیرکم لیہلہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ بہتر، جس کا سلوک اس کے گھر والوں کے ساتھ بہتر. اور سن لو کہ میرا سلوک میرے گھر والوں میں، میرے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر. تم اپنے گھر والوں سے اتنا بہتر سلوک نہیں کرتے جتنا میں کرتا ہوں، تم اپنی بیویوں کے حقوق اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح میں کرتا ہوں. اور ایک اور حدیث پاک میں حضور شاہ فرمایا کہ خیارکم خیارکم نساؤکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کو بہتر انداز سے ڈیل کرتا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور شاہ فرمایا کہ ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لئیم، کہ عورتوں کی عزت صاحب عزت کرتا ہے اور عورتوں کو وہی ذلیل کرتا ہے جو خود ذلیل اور کمینہ ہوتا. ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لئیم، عورتوں کی عزت وہی کرے گا جو خود عزیز ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، اور ان کو ذلیل وہی کرتا ہے جو خود ذلیل ہوتا ہے اور کمینہ ہوتا ہے. اسی طرح جب عورت ماں ہو تو حدیث میں مصطفیٰ بولتی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں ماں کے قدموں سے لپٹے رہو، انہی قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھ دی گئی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں ماں میں مسلم تدرکہ ابنتان فیحسن صبتہا الا دخلتاہ الجنہ، کہ وہ شخص جس کو اللہ پاک دو بیٹیاں عطا کرتا ہے اور وہ دو اپنی دو بیٹیوں کی صحیح طور پر تعلیم و تربیت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہی دو بیٹیاں قیامت کے روز اسے جنت میں داخل کروائیں گے۔ اور ایک اور حدیث بات میں آقا دو جن شاہ فرماتے ہیں کہ لا یکون لاحد صلات و بنات او صلات و خوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں یا جس کی تین بہنیں ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو یہی بہنیں اور بیٹیاں انسان کو قیامت کے روز جنت میں داخل کروانے کا سبب بن جائے گا۔ اسلام سے قبل اب دیکھیں اسلام کے اندر عورت کی مختلف حیثیتیں متعین کی گئی۔ اسلام میں عورت کی مذہبی حیثیت، اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت، اسلام میں عورت کی آئلی اور خانگی حیثیت، اسلام میں عورت کی سماجی حیثیت، اسلام میں عورت کی قانونی حیثیت، مختلف حوالوں سے اسلام جو ہے عورت کے حقوق کا تعین کرتا۔ آئیے اسلام کے اندر عورت کی مذہبی اور دینی حیثیت کیا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کو عبادت کے قابل سمجھا نہیں جاتا تھا، اور روم کی مجالس میں، روم کی اکثر مجالس میں عورت کو ناپاک ڈکلیئر کر کے عبادت کے قابل تصور نہ کرتے ہوئے عورت کو پلید اور ناپاک ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کو ناپاک جانور کہا گیا، اور یہ کہا گیا یہ تو ایسا جانور ناپاک پلید جانور ہے جو روح کے بغیر ہے۔ بعد نام نہاد مسلمین عیسائیوں کے اندر بھی جو آج عورت کے حقوق کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، عورت کو انسان تصور نہیں کرتے تو اسے جانور مانتے تھے، جانور تصور کرتے ہیں، جہاں تک کہ عورت کو معاذ اللہ جہنم کا دروازہ کہتے تھے، اسے گندگی کی پوٹری، گناہ کا دروازہ اور مجسم عذاب تصور کرتے تھے۔ اور بعض نام نہاد مسلم ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرد عورت کی طرح عبادت نہیں کر سکتا، عورت مرد کی طرح عبادت نہیں کر سکتی، عورت جنت میں نہیں جا سکتی، عورت کے اندر انسانی روح موجود نہیں ہے، اور یہ ان کا عقیدہ تھا۔ مگر اسلام آیا تو اسلام نے جو عورت مذہبی حیثیت عورت کی متعین کی، دنیا کے کسی مذہب نے نہ کی۔ اسلام نے اعلان کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں نے جنوں اور انسانوں دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خلقت الجن والانس، اور انس سے مراد فقط مرد نہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، انسان فقط مرد کو نہیں کہا جاتا، اس میں عورت بھی شامل ہوتی۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الناس اور ناس کے اندر فقط مرد نہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، جہاں یہ فرمایا کہ مردوں تم رب سے ڈرو، وہاں یہ بھی فرمایا کہ عورتوں تم بھی اپنے رب سے ڈرو۔ اسی طرح روحانی اور عقلی حوالے سے اللہ رب العزت کے خطاب کی عورت متحمل تھی جس طرح کے مرد تھا، جس طرح مرد خیر اور شر کے اندر، برائی کی اور برائی اور نیکی کے اندر تمیز کرنے کا اہل تھا، اسی طرح عورت بھی تھی روحانی اور عقلی دونوں کے حوالے سے۔ اس لیے جہاں اللہ پاک نے نیکی کا خطاب کیا، نیکی کا حکم دیا، تقویٰ کا حکم دیا، طہارت کا حکم دیا، وہ فقط مردوں کو نہیں، مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم دیا۔ اور عورت شرعی طور پر مکلف ہوتی ہے، اور جو خطاب مرد کو ہوتا ہے اس خطاب میں عورت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس درخت، مخصوص درخت تھا، اس کا پھل کھانے سے روکا تو ارشاد فرمایا، ویا آدم اسکن انتا بزو جکل جنہ فکلا منہا راغدن حیث شئتما ولا تقرب ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اے آدم تو اور تیری بیوی یعنی حوا، فکلا منہا اس جنت کے اندر رہو، جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت میں سے کچھ نہ کھانا۔ اور جب ان سے لغزش واقع ہو گئی، اس درخت کا پھل کھا لیا، تو پھر اللہ پاک نے دونوں کو مخاطب کیا، مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کیا، آدم علیہ السلام کو بھی اور حوا علیہ السلام کو بھی، دونوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا علم انہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ اسی طرح قرآن مجید علیحدہ علیحدہ مرد اور عورت کو بھی خطاب کرتا، فقط عورت کی مذہب، مرد کی مذہبی حیثیت کو متوجہ نہیں کرتا، مرد کے ساتھ ساتھ اسلام نیکی کے ساتھ میں عورت کو بھی برابر کھڑا دیکھنا چاہتا۔ قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات
والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. قرآن کہتا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمومنین والمومنات مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات سچے مرد اور سچی عورتیں, والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, والصائمین والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. قرآن کہتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ پاک نے ایسے مردوں اور ایسی عورتوں دونوں کے لیے اپنے ہاں ایک اجر عظیم تیار کر رکھا ہے, ایک اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. فقط مردوں کا, مرد ٹھیکیدار نہیں عبادت کے, مرد ٹھیکیدار نہیں جنت کے. جس طرح مرد عبادت کر کے جنت میں جا سکتا ہے, عورت کی نیکیاں زیادہ ہوں, تقویٰ زیادہ ہو تو نیکیاں کر کے مرد سے پہلے جنت میں جا سکتی ہے. مرد مرد ہو کر بھی فرعون ہو سکتا ہے, عورت عورت ہو کر بھی آسیہ ہو سکتی ہے, آسیہ ہو سکتی ہے. مرد تقویٰ طہارت عبادت جنت خلوص اور نیکی کا ٹھیکیدار نہیں ہے. اسلام جہاں مرد کو نیکی کا حکم دیتا ہے, وہاں عورت کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ عورت کو اسلام کے اندر بہت زیادہ خصوصیات عطا کی گئی. قرآن مجید عورت کی بیعت کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یأتینک فی معروف فبایعہن اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ہاتھوں میں بیعت کریں, کس بات کی بیعت؟ کہ وہ زنا نہیں کریں گی, شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی, اللہ کے حضور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, ان امور پر جب یہ عورتیں آپ سے بیعت کریں تو اے محبوب ان عورتوں سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کرو. اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے, اللہ پاک رحم کرنے والا ہے. اسی طرح جواب دہی کے تصور کے حوالے سے فرمایا کہ فقط مرد جواب دے نہیں, عورت بھی نیکی کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے جواب دے. ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, جو نیک عمل کرتا ہے وہ چاہے مرد ہو یا عورت, مِن ذَكَرٍ مرد ہو أَوْ أُنثَى یا وہ عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, وہ مرد ہو یا عورت دونوں جنت میں داخل ہوں گے اور کسی کے ایک ذرے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور جواب دیا أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, کہ مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ مرد ہو یا عورت میں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کروں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو نیکی کرے گا اسے حسنِ صلہ سے نوازا جائے گا اور جو برائی کرے گا اس کا انجام اسی طرح عبرتناک ہوگا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اسی طرح عورتوں کے اندر اسلام میں بہت سی مشاہیر عورتیں گزری, عورتوں میں حضرت مریم بھی گزری کہ جن سے رب کے فرشتے کلام کیا کرتے تھے اور قرآن کہتا ہے کہ بے موسم پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے, عورت حضرت مریم علیہ السلام. اسی طرح حضرت آسیہ فرعون کی بیوی, بہت سی نیکوکار عورتوں کی جنہیں سردار قرار دیا ہے. اسی طرح حضرت ہاجرہ, حضرت عائشہ ہے, حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ اور حضرت سمیہ, ام ایمن اور ام شریک, یہ وہ عورتیں تھیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں عطا کر دی گئی تھی, جنت کی بشارت دنیا میں عطا کی گئی تھی. اور اولیاء کے اندر ام احسان, فاطمہ نیشا پوری، مریم بصریہ، رابعہ بصری اور حضرت حفصہ، بے شمار اولیاء کرام گزری ہیں اولیاء عورتوں کے اندر، اور حضرت رابعہ بصری تو وہ تھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں. میں نے عرض کیا رب کائنات، یہ کعبہ کہاں گیا؟ آواز آئی میرے بندے، آج میرے حج کے لیے، میرے گھر میں حاضری کے لیے میری ایک بندی آ رہی ہے، رابعہ بصری آ رہی ہے. میرا کعبہ آگے بڑھ کر رابعہ بصری کے استقبال کو گیا، رابعہ بصری کے استقبال کو گیا ہوا. اور قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے رفیق، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے رفیق. یامرون بالمعروف، یہ دونوں اچھے کام کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، برے کام سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، دونوں نماز ادا کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، دونوں زکات ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول کی اطاعت فقط مرد نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. اور مرد عبادت کر کے جس جنت کی طلب میں، جس جنت کی طلب میں انسان عبادت کرتا ہے، مرد عبادت کرتا ہے، اللہ پاک نے وہ جنت ماں کے روپ میں عورت کے قدموں میں رکھ دی، عورت کے قدموں میں رکھ دی. یہ عورت کی دینی حیثیت، عورت کی مذہبی حیثیت اسلام کے اندر. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت کیا ہے، معاشی حیثیت کیا ہے. اسلام سے پہلے مختلف تہذیبوں میں عورت کے اندر، تہذیبوں کے اندر عورت کی کوئی معاشی حیثیت متعین نہ تھی، اور اہل روم کے نزدیک عورت کا صرف عورت ہونا اسے حقوق سے محروم کرنے کے لیے کافی تھا. اور عرب کے اندر عورت کے لیے ملکیت کا کوئی تصور نہ تھا، مگر اسلام نے عورت کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے جو اہم قدم اٹھائے وہ یہ ہے، ذرا غور کیجئے. نمبر ایک، عورت کا کفیل بنایا، کفیل بنایا، یہ مرد کا فرض قرار دے دیا، اس کی ذمہ داری قرار دی کہ تو عورت کا کفیل، اگر بیٹی ہے تو باپ اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے، عورت اگر بہن ہے تو بھائی اس کی کفالت کا ذمہ دار، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر اس کی کفالت کا ذمہ دار، اگر ماں ہے تو بیٹا اس کی کفالت کا ذمہ دار. مرد کو عورت کی کفالت کا ذمہ دار بنایا. اور قرآن کہتا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم. بما کس سبب سے، کس لیے؟ بما فضل اللہ بھی بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس سبب سے کہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی بعض کو بعض پر، اور اس سبب سے مرد حاکم ہے عورتوں پر. وبما انفقوا من اموالهم، وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، تو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ مرد کی قرار دی ہے، عورت کی نہیں. اور قوام، قوام کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی ادارے، کسی فرد، کسی نظام یا کسی گھر کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہو اسے قوام کہا جائے گا، اسے قوام کہا جاتا. تو یہ قوام کی تاریخ، تو مرد کو قوام بنایا بصورت دیگر، بصورت الفاظ دیگر اسلام نے مرد کو عورت کا نگہبان مقرر کیا، عورت کا محافظ مقرر کیا. یہ گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چونکہ نئے حضرات تشریف لا رہے ہیں تو آگے ہو جائیں تاکہ ان کے لیے جگہ جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی مزید وسیع ہو جائے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ وہ بعد میں آنے والے کے لیے جگہ بن جائے، آرام سے آرام سے آرام سے. تو مرد کو عورت کا حاکم بنایا، نگہبان بنایا، محافظ بنایا. اور اسی طرح، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو فضیلت بیان کی یہ نیکی کے حوالے سے فضیلت نہیں، یہ فقط اس حوالے سے ہے کہ مرد عورت کا نگہبان ہے، اس کا محافظ، اس کی عزت کا محافظ، اس کی آبرو کا محافظ، اس کی زندگی کا محافظ ہے، اس کے حقوق کا محافظ. اور اسی طرح مرد کی خصوصیت بیان کی تو ساتھ نیک عورت کی بھی خصوصیت بیان کی. قرآن کہتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو مرد کی غیر موجود جو مرد کی فرما برداری کرتی ہے قانتات حافظات للغیب وحافظ اللہ، اور مرد کی اس کو حاکم تسلیم کرتے ہوئے اس کو اپنا نگہبان تصور کرتے ہوئے مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، مرد کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں. نیک عورتوں کی خصوصیت اسلام یہ بیان کرتا، اور ایک اور حدیث پاک میں نیک عورت کے حوالے سے بیان کیا کہ جو عورت مطیع ہوتی ہے اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، یعنی سارے حقوق عورت ہی کے نہیں مرد کے بھی تو ہے نا، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا لازم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، سجدہ کرے، وہ تمہارے حقوق کا محافظ، تمہارے جسم کا، تمہاری آبرو کا، عزت کا، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے، تمہارے حقوق تمہیں دینے والا، سو اپنے شوہر کی اطاعت کر. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند کی مطیع ہوتی ہے ہواؤں میں پرندے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ہواؤں میں فقط پرندے ہی نہیں بلکہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رب سے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں، فرشتے آسمان پر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنگل کے درندے بھی اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں. کہ اللہ اس عورت کو سلامت رکھ، یہ اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ عورت جس سے فقط ایک رات مرد ناراض ہو، مرد ایک رات ناراضگی کی حالت میں عورت کے ساتھ ایک رات ناراضگی کی حالت میں بسر ہو جاتی ہے، تو حدیث پاک ہے کہ ساری رات جنت کی حوریں اس عورت پہ لعنت کرتی رہتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ نادان جلد یہ مرد ہماری طرف آنے والا ہے، ہماری طرف آنے والا ہے، ساری رات اس کو تنبیہ کی جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا عورتوں پر درجہ فضیلت ہے. اور اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورت کے مقابلہ میں زیادہ درجہ دیا اللہ پاک نے، اور یہ اس لیے کہ مرد کے اندر زیادہ تحمل کی زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور مرد کو اس لیے زیادہ تحمل کرنا چاہیے، زیادہ برداشت کرنا چاہیے، اور عورت کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، مگر اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی اور کمی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، نمبر ایک تو مرد کو عورت کا کفیل بنایا، عورت کو معاشی طور پر استحکام بخشنے کے لیے مرد کو حکم دے دیا کہ مرد تیری ذمہ داری ہے، تجھ پر فرض ہے، اگر تو عورت کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کا نان و نفقہ اسے نہیں دے گا تو قیامت کے روز تیری گرفت کی جائے گی، پکڑا جائے گا تجھے. نمبر دو عورت کو تجارت اور ملازمت کی آزادی دی، اسلام عورت کے لیے تجارت اور ملازمت کی آزادی فراہم کرتا، اور بعض کا حالات مختلف ہو جاتے ہیں، کوئی مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا. نمبر دو کمانے کے قابل تو ہوتا ہے مگر گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی کے دور میں گزارا نہیں ہوتا. نمبر تین کوئی کمانے والا نہیں ہوتا. تو جو تین صورتیں ہیں اسلام نے اس صورت میں اجازت دی ہے عورت کو کہ وہ چاہے تو تجارت کر سکتی ہے، چاہے تو ملازمت کر سکتی ہے، اسے اختیار. اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تاریخ کے اندر محفوظ، وہ تجارت کرتی تھی اور خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مال لے کر تجارت کی منڈیوں میں پہنچی. اور اسلام ملازمت کا حق بھی دیتا ہے کہ اگر اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ایسی ملازمت جس میں عزت پر کوئی گھبا نہ آئے، آبرو پر کوئی گھبا نہ آئے، ایسی ملازمت اختیار کر لے عورت تو اس کو کوئی حق، کوئی کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے. عورت ملازمت کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، حفاظت کرے. اور نمبر تین دو چیزیں ہوگی، مرد کو کفیل بنایا، نمبر دو تجارت اور ملازمت کی آزادی دی، اور نمبر تین حق ملکیت عطا کیا. اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حق ملکیت نہ تھا، کسی چیز کی مالک نہ تھی، مختار نہ تھی، مگر اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو حق ملکیت عطا کیا، اور اسلام کے مطابق عورت جو کماتی ہے اپنی تجارت کے ذریعے، اپنی ملازمت کے ذریعے، وہ اس کمائی کی تنہا مالک ہے، مرد اس کمائی میں سے زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. عورت مرضی ہے دے، مرضی ہے نہ دے، مرد زور سے زبردستی سے طاقت سے کچھ لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ مرد جو کمائے گا اس میں سے عورت کا حصہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور جو عورت کمائے گی اس میں سے ایک پائی بھی شوہر کے لیے لازم نہیں. ایک پائی بھی ایک پیسہ بھی مرد کے لیے لازم نہیں ہے، شوہر کے لیے لازم نہیں. مرد جو کماتا ہے اس میں عورت کا حصہ لازم ہوتا، عورت جو کمائے اس میں ایک پائی کا بھی شوہر مجاز نہیں ہوتا. اسلام نے حق رکھا کہ ملکیت ادا کیا، اور حق ملکیت کے بارے قرآن کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. کہ جو زیور تم عورتوں کو دے دیتے ہو، جو حق مہر تم عورتوں کو دے دیتے ہو، جو پیسہ تم عورتوں کو دے دیتے ہو نان نفقہ کی صورت میں، دیگر حقوق کی صورت میں، خبردار اب واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الله يقيم حدود الله. خبردار کچھ بھی دے دو عورت کو، سونے کے ڈھیر بھی دے دو، تو ایک ذرہ بھی واپس لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں. بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک میں عورت کو کچھ مال دے کر اس کو واپس لینا، اسے اس کمینی حرکت کو، اس ذلیل حرکت کو حدیث پاک میں کتے کے اس فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو خود اپنی کیا کرتا ہے اور خود چاٹ لیتا. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ عورت کو مال دے کر واپس لینے والا، عورت کو حقوق دے کر واپس لینے والا، حق مہر دے کر واپس لینے والا، زیور دے کر واپس لینے والا، پیسہ دے کر واپس لینے والا، اس کا یہ فعل اسی طرح ہے جس طرح کتا اپنی کیا چاٹ لیتا. اتنا گھناؤنا فعل اسلام نے حق ملکیت ادا کیا. یہاں تک کہ وہ عورتیں جو متعلقات جن کو طلاق ہو جاتی ہے، جن کو طلاق ہوتی ہے، قربان جائیں اپنے مذہب اسلام پر، دین اسلام پر، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ انہیں بھی دو، تو انہیں بھی رخصت کرو، تو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. خالی ہاتھ متعلقات کو، طلاق یافتہ عورتوں کو بھی خالی ہاتھ گھر سے مت جانے. قرآن کہتا ہے وکیل ولی المطلقات متاعم بالمعروف، وہ عورتیں کہ جن کو طلاق ہو جائے متاؤں بالمعروف، انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، انہیں بہتر طریقے سے رخصت کرو، انہیں مار پیٹ کر، انہیں رلا دھلا کر گھر سے نہ نکالو، ان کے حقوق مت چھینو. جو تمہارے پاس ہے اس میں سے بھی کچھ کچھ حصہ حسنِ سلوک کے ساتھ انہیں دے کر رخصت کرو. ایک اور مقام پہ قرآن مجید کہتا اطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں دو، دو طلاقوں کے بعد، یعنی تیسری طلاق سے پہلے دو طلاقوں کے بعد اگر مرد یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے عورت کو نہیں رکھنا، تو قرآن کہتا ہے فامساکم بمعروف. اب دو صورتیں ہیں دو طلاقوں کے بعد، یا تو اس کو بہتر طریقے سے رکھ لو او تصریح بے احسان، یا اس پر احسان کر کے اس کو مال و دولت دے کر اس کو عزت کے ساتھ فارغ کر. ذلیل کرنے کا حق اسلام عطا نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن مجید کہتا ہے ومتعوهن علی الموسع قدره علی المقتر قدره متاع بالمعروف، کہ جب عورتوں کو تم اس طرح فارغ کرو تو انہیں کپڑوں کے جوڑے وغیرہ یہ وہ اس کی چیزیں عطا دے کر انہیں گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کرو. اور اس طرح قرآن مجید ایک اور مقام پہ کہتا ہے والل مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، کہ باپ پر فرض ہے جو بیٹا ہو، بچہ جو پیدا ہو، اس کے باپ پر فرض ہے کہ اس بچے کی ماں کا رزق بھی اس کو مہیا کرے، اس کے کپڑے بھی اس کو مہیا کرے. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف ناک چڑھا کر نہیں، غصے سے نہیں، حسن سلوک کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. اور اس کی تذلیل کا کوئی حق نہیں ہے. آج ہم جو کچھ کرتے ہیں معاذ اللہ، جو کچھ ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں، اپنے کردار سے کرتے ہیں، یہ اغیار کو ہم باتیں کرنے اور اسلام پر تانا زنی کے مواقع فراہم کرتے ہیں. غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں، ظلم ہمارے ہوتے ہیں، اعتراض اسلام سے ہوتا ہے. میں ناروے میں تھا، وہاں ایک اخبار والے انٹرویو لینے کے لیے آ گئے. انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے، حیران ہو گیا میں. تو وہ کہنے لگے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو خواتین کو مارتے ہیں، مسلمان خواتین کو مارتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور ان کی پسند کی شادی کی جگہ پر رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو کیا یہ اسلام حکم دیتا، اسلام کہتا؟ میں نے کہا ایسا اسلام کا حکم نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس ذاتی جرم کی بنا پر وہ خود مجرم ہے، اسلام کا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اب رہا شادی کا تصور، کہ شادی کے بارے میں اسلام کیا تصور دیتا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. یہ ہے، کچھ اور دیگر معاملات ہیں، پردہ ہے، عورت کی دو گواہیوں کے معاملات ہیں، چار شادیوں کی اجازت ہے، تو وقت بھی کم ہے میرے پاس، مجھے واپس جانا ہے. کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت وقت ملے اس میں ان معاملات کو کسی حد تک بنیادی بات انشاءاللہ ایک دو دروس قرآن میں یا آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. تو قرآن مجید وہ متعلقات کے بارے میں بھی کہتا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی عمل ہمارے اپنے ہوتے ہیں, جرم ہمارے ہوتے ہیں, بدنام اسلام ہوتا ہے. خدا کے لیے اسلام کی عزت و آبرو کا خیال رکھا کریں. لوگ ہمیں یہاں اسلام کے نمائندے کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اسلام کے نمائندے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پاکستانی عزت اور اسلامی عزت دونوں کی عزت اور دونوں کا وقار, اس کو بحال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا دینی فرض ہے, ہمارا مذہبی فرض ہے, ہمارا قومی فریضہ ہے. کوئی ایسی عمل, کوئی ایسا حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جسے اسلام پر کوئی کسی انگلی اٹھانے کی نوبت آئے. چار چیزیں ہو گئی, تین چیزیں. نمبر ایک, اسلام عورت کو, مرد کو عورت کا کفیل بناتا ہے. نمبر دو, تجارت اور ملازمت کی آزادی دیتا ہے. اور نمبر تین, حق ملکیت عطا کرتا ہے. نمبر چار, چوتھا قانون, اسلام سے پہلے عورت کی وراثت کا کوئی تصور نہ تھا. عرب یہ کہتے تھے کہ عورت تلوار نہیں پکڑ سکتے, ہم کیوں وراثت دیں؟ جو تلوار نہیں پکڑ سکتا, اس ڈیفینیشن کی بنا پر, ان کی اس ڈیفینیشن کی بنا پر چھوٹے بچے وہ بھی محروم ہو جاتے, عورتیں وہ بھی محروم ہو جاتی. اسلام آیا, اسلام نے یہ لازم کر دیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, بلکہ آج جو یورپ گیارہویں صدی عیسوی تک اس یورپ میں بیویوں کی فروخت کا کاروبار ہوتا, اور 1567 میں 1567 میں اپر لینڈ کی حکومت نے ایک قانون منظور کیا تھا, اس کے مطابق محدود چیزوں پر عورت کی وراثت, عورت کی ملکیت کا تصور جو ہے وہ انہوں نے پاس کیا تھا, فقط محدود چیزوں پر. اور وہ لوگ جو 1000 سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اسلام 1000 سال پہلے عورت کو حقوق عطا کر چکا, تو اس عظیم الشان انداز ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے عطا نہیں کیے. آئیے وراثت کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت عوف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, دو بچیاں اور ایک بچہ چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے, اور ان کی جو جائیداد تھی اس پر ان کے دو چچا داد قابض ہو گئے. ان کی بیوی آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کیا, حضور اوس بن ثابت ان کا انتقال ہو گیا ہے, دنیا سے چلے گئے, ان کے مال پر چچا داد بھائی ان کے قابض ہو گئے, میری دو بچیاں میں لے کر کہاں جاؤں, ان کا حق کہاں سے مانگوں؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تم انتظار کرو, اللہ پاک تمہارے حق میں فیصلہ فرمائے گا. پھر آیا کریمہ اتری, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین چھوڑ کر جاتے ہیں, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین چھوڑ کر جاتے ہیں. حکم آ گیا, فقط مرد مال کا وارث نہ رہا, عورتیں بھی مال کے اندر شریک ہو گئیں, عورتوں کو بھی مال کے اندر اسلام نے شریک کر دیا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذين جاكرون اموالهم تعاون ظلمن انما جاكرون نصيبتهم من النار, اے یتیم بچیوں کا مال کھانے والوں آگاہ ہو جاؤ, تم یتیم بچیوں کا مال نہیں کھاتے, جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں پھینکتے ہو. انما جاكرون نصيبتهم من النار وسيصلون سعيرا, اور آگاہ ہو جاؤ کہ تم جلد جہنم کے طبقے میں پہنچنے والے ہو. ایک اور مقام کا قرآن کہتا ہے, آرائے تنظی کا ذبو بھی دی فضا نکل نظی کا دو یتیم, اے محبوب کیا تو ان شخص کو دیکھا جو روزے جلا کو جھٹلاتا, جو روزے قیامت کو جھٹلاتا, اور یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتا ہے, یتیم بچوں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالتا ہے, یتیم بچیوں کا استحصال کرتا ہے, یتیم بچوں کا استحصال کرتا, یہ وہ شخص ہے جو روزے قیامت پر اس کا ایمان نہیں ہے, قیامت کو جھٹلاتا. اتنی بڑی تنبیہ فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے جب آیہ کریمہ اتری تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہیں بلا کر وہ حقوق عطا کیے, اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں حدیث بات نقل کی, حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں احرج مال الضعیفین, میں دو کمزوروں کے بارے میں کے مال کے بارے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں, دو کمزوروں کے مال کے بارے میں تاکید کرتا ہوں, المراتو بل یتیم، ایک عورت ہے اور ایک یتیم ہے، خبردار ان کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے اپنے پیٹ میں نہ پھینکنا، یہ تمہارے لیے آگ بن جائے گا، اور جو مال تمہارے پیٹ میں جائے گا یہ قیامت کے روز یہی آگ بن کر بھڑک اٹھے گا، تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث پاس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام اسواف میں سے گزرے، مقام اسواف میں سے آقا دو جہاں کے ساتھ ہمارا گزر ہوا، تو ثابت بن قیس، پہلی حدیث اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، دوسری حدیث ثابت بن قیس، ان کی زوجہ آ گئی، عرض کے حضور جنگ احد میں میرے شوہر شہید ہو گئے تھے، یہ ان کی دو بچیاں، ان کے چچے ان بچیوں کے چچے مار پر قابض ہو گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انتظار کرو، اللہ پاک تمہارے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر آیا کریمہ اتری، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیا کریمہ نازل ہو گئی، اور اس آیا کریمہ میں عورتوں کے حصوں کی تفصیلات اللہ پاک نے بیان فرما دی، اور پھر ان کو جو قابضین تھے انہیں بلایا اور کہا اور ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا مال ہے اس کا 2/3 حصہ، یعنی 3 حصے کر لو، 2 حصے ان بچیوں کو دو، ایک حصہ خود رکھو، بلکہ 1/8 حصہ جو بچ جائے اس میں سے 1/8 حصہ ماں کو دو، اور پھر جو بچے اس پر وہ تم لو، زیادہ لینے کا تمہیں حق نہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے، وارث جو چھوڑ جاتا ہے، تو 4 بنیادی طور پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، پہلا عمل، 4 مرحلے ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے کہ قرض اتارا جائے، اور پھر حکم یہ ہے کہ جو وہ وصیت کر جائے اس وصیت کو پورا کیا جائے، پھر جو بچ جائے وہ ترکہ ہوتا ہے، اس میں سے تقسیم کا عمل ہوتا ہے، پہلے دفن کا انتظام ہوتا ہے، پھر جو قرض ہو وہ ادا ہوتا ہے، پھر جو وصیت کر جائے وہ وصیت اس کی پوری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جو مال بچتا ہے اس میں سے تقسیم ہوتا ہے، مرد اور عورتیں دونوں برابر کی، دونوں حصہ دار ہوتی ہیں۔ اب آئیے پہلی بات، مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا رکھا ہے، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا رکھا۔ نمبر 2، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ 4 لاکھ روپے چھوڑ کر جاتا ہے، اس کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، اس میں سے 2 لاکھ بیٹے کو اور 1-1 لاکھ دونوں بیٹیوں کو دیا جائے گا، اسلام کی تقسیم۔ اور نمبر 2، اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں 2/3 حصہ، یعنی کل جائیداد کا کہ 2 حصے ان بیٹیوں کو دیے جائیں گے، اور جو 1 حصہ بچ جائے گا وہ باقی ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر بچیاں یا خواتین 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ۔ نمبر 3، اگر میت کی صرف 1 لڑکی ہو، کوئی اور وارثین نہ ہو اور ورثہ نہ ہو، میت کی فقط 1 لڑکی ہو، تو آدھا مال اس لڑکی کو دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا مال اس کو دیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر میت کی صرف ماں ہو تو اس کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، مال کا 3rd حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر فقط ماں ہو اس کو 3rd حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 5، اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس صورت میں ماں کو 6rd حصہ دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت کے دیگر بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کو اس صورت میں 6rd حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 6، بیویوں کے لیے وراثت کا حکم، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو تو بیویوں کو 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ 4th حصہ، نمبر 7، اگر اولاد ہو تو بیویوں کو جائیداد کا 8 حصہ دیا جائے گا، 8واں حصہ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، 8واں حصہ دیا جائے گا۔ اب یہ حقوق عطا کر دیے، اب اللہ پاک کی طرف سے بعد میں آئے تھے ایمان نازل ہوئی، لوگوں حقوق عطا کرنا، عورتوں کو حقوق دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جنتوں کے دروازے کھولنا یہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتوں، ایسی جنتوں کے اندر داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وذلک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو یہ حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یدخل النار خالدین فیہا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے، وذلک عذاب مہین، وہ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلیل اور رسوا کن عذاب۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ کتنی؟ چار ہوگی نا، وراثت، مرد کو کفیل بنایا، نمبر دو تجارت اور ملازمت، نمبر تین بھول گئے حق ملکیت، نمبر چار وراثت۔ یہ وراثت چوتھے مقام پہ تقسیم ہوتی ہے، پہلے کیا ہوگا؟ تدفین کا سما ہوگا، تجہیز و تکفین کا عمل ہوگا۔ آپ تجہیز و تکفین شاہ کی الحمدللہ، یہ تحریک مناج القرآن نے یہاں اس مرحلے کے لیے تجہیز و تکفین سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ لیں کتنا اہم کام ہے تحریک مناج القرآن جو سر انجام دے رہی ہے۔ ہوتے ہیں کیا ہے وہ، کہ آگے کا خدا حافظ تم قبر پہ لکھ دینا۔ تحریک منہاج القرآن کا کام تو یہی تھا کہ تمہیں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت الہی، خشیت الہی کہ یہ زیور سے آراستہ کر کے تمہیں اگلے سفر کے لیے تیار کر دے۔ آگے کا خدا حافظ تم قبر پہ لکھ دینا، سرکار کا دیوانہ سرکار کا شہزادہ ہے۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جدے بوبے تے نہ کوئی باریاں نے، میرے جیاں سہاگنا کئی اوتھے، پہلی رات اندر گئیاں ماریاں نے، محمد بوٹے آ جھوٹ وچ جگ سارا، میرے مولا دیاں سچیاں جاری۔ تو وہ حقوق، انسانی حقوق جو ہم ادا کرتے ہیں، یہی نیکی ہوتی ہے، یہی اطہارت، یہی تقوی کی بنیاد ہے، جو لے کر ہم جاتے ہیں پھر آگے اگلے مرحلے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہوگی۔ نمبر پانچ، حق مہر کا تصور اسلام رہتا ہے، حق مہر، اور حق مہر کی تعین نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے وات النساء صدقاتهن نحلا، کہ عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کا حق مہر ادا کرو، مگر مقدار کا تعین نہیں کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر مقدار کا تعین کر دیا جاتا تو ممکن ہے کہ کسی کے پاس اتنی وسعت نہ ہوتی، وہ نہ دے سکتا، اس کے لیے تو پھر مصیبت بن جاتی نا۔ سو اسلام نے حکم لیا کہ تم جتنا خوشی سے دے سکتے ہو عورت کو دو۔ آت النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريا، اور اگر وہ خوشی کے ساتھ تمہیں کچھ حصہ معاف کر دیتے ہیں تو اسے فكلوا هنيئا مريا، پھر تم مزے سے کھا سکتے ہو، مگر تمہیں، تمہارے لیے لازم ہے کہ عورتوں کا حق مہر نہ دباؤ، انہیں عطا کرو۔ وما جعل عليكم في الدين من حرج، مقرر نہیں کیا تاکہ تمہارے لیے تنگی نہ آ جائے، اور دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک بنیادی اصول حضور شاہ سمجھے کہ سب سے بابرکت شادی ہوا جس میں خرچہ کم ہو، زیادہ نہ ہو۔ ایک اور مقام حضور شاہ فرمایا کہ اچھا حق مہر وہ ہے جو ادا کرنے میں آسان ہو۔ اب حق مہر کا تعین وہ لوگوں کے حالات پر منحصر ہوتا ہے، جو زیادہ مالدار ہیں وہ زیادہ دیں، جن کے پاس کم تفریق ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ جب حضرت عمر حبیبہ سے حضور کی شادی ہوئی تو نجاشی نے 400 درہم حضور کے حق میں کے طور پر رکھے اپنی طرف سے، اور حضور نے انہیں جائز قرار دے دیا 400، چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنی طرف سے عمر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں 400 درہم اپنی طرف سے مقرر کر دیا، وہ بادشاہ تھا، اس کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ رقم نہیں تھی۔ ایک غریب شخص اس نے آ کر اس کے حضور میں نے شادی کی ہے، اپنی بیوی کا حق مہر میں نے 160 درہم اسے دیے، تو آ کر دو جنے ساتھ فرمایا کہ لگتا ہے تم پہاڑ سے چاندی تراشتے ہو، لگتا ہے پہاڑ سے چاندی تراشتے ہو تم، تو اس کے لیے زیادہ قرار دی، چونکہ وہ غریب تھا اس کے لیے زیادہ قرار دے دیے، وہ بادشاہ تھا اس کے لیے زیادہ قرار نہ دیے، تو تعین نہیں کیا۔ اور جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس میں لوگ مقدار بڑھانے لگے حق مہر کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اعلان کرنے لگے آپ کہ لوگ جو ہے جو اپنے طور سے حق مہر کی رقم بڑھا رہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی زیادہ رقم نہیں دے سکتے، تو اب میں 400 درہم مقرر کر رہا ہوں. کتنے؟ 400 درہم مقرر کر رہا ہوں. ابھی مجھے اجازت ہے، میں ٹائم تو آپ کا ہو گیا، صرف 5-7 منٹ گفتگو مکمل کروں، اجازت ہے؟ ہاں شاباش. ایک چھوٹا سا پہلو اور ہے، وہ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کے بعد میں مکمل کرتا ہوں. میں 400 درہم مقرر کرتا ہوں، 400 درہم. ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ اے عمر فاروق، وہ حد جو اسلام نے نہیں لگائی تمہیں لگانے کا کیا حق؟
اللہ.
ایک عورت کھڑی ہو گئی، یہ عورت کی علمی حیثیت بھی ہے، علمی حوالے سے عورت کا مقام. عورت علمی حوالے سے جب کسی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے، اس کے اختیار ہوتا، اختیار ہوتا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اپنے علم کا اظہار کر سکے. وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ عمر، جس مہر کی حق مہر کا تعین اسلام نے نہیں کیا، تجھے تعین کرنے کا کیا حق؟ 400 درہم کیوں مقرر کر؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا. اور ارشاد فرمایا کہ میں صحیح اس مسئلے کی نہج تک نہ پہنچ سکا جس مقام تک اس مسئلے پر میں نہ پہنچ سکا، عورت پہنچ گئی، عورت پہنچ گئی. سو آپ نے سمجھا کہ اس کی کوئی تاجی نہیں ہوگی، اپنی خوشی سے جو دلہن کو دینا چاہے وہ دے، لیکن دے ضرور. قرآن کا حکم، بات النساء صدقات ہن نحلا، ان کے مہر انہیں ادا کرو. نمبر 5 چیزیں ہو گئیں. نمبر 6 جہیز. یہ وہ معاشی صورتیں ہیں جن سے اسلام عورت کو معاشی حوالے سے مستحکم کرتا ہے، مضبوط کرتا. جہیز، اب جہیز کی مقدار بھی معین نہیں کی، حکم نہیں، اجازت، اجازت. اور اجازت اس حوالے سے ہے، اگر کوئی اپنی بیٹی کو زیادہ دینا چاہے وہ زیادہ دے دے، اللہ پاک نے زیادہ توفیق دی وہ زیادہ دے سکے، اور توفیق کم ہو تو کم دے، لیکن کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. یا بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کریں تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہیں وہ زندگی، ضروریات زندگی، جو مروجہ ضروریات زندگی ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. اور اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا، مگر حد سے بڑھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو جہیز دیا، جہیز دینے کا جواب ملا، مگر جہیز کتنا تھا یہ بھی تو دیکھیں. وہ سرور کائنات جو دو جہاں کے باقی تھے، زمین پہ کھڑے ہوتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، حضور نے ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کھینچا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کھینچا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ عمل کیسا تھا؟ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور یہ عمل کیسا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے سامنے جنت کو پایا، میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر تمہاری انگوروں کے خوشے اتار لوں، اور اگر میں اتار لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم ہونے میں نہ آتا. پھر میں نے سوچا وہاں جانا ہے، وہیں چل کر کھائیں گے. تو وہ نبی، اس کے اختیارات اتنے عظیم ہیں کہ زمین پہ کھڑا ہے مگر ہاتھ جنت تک پہنچا رہا ہے. تو جنت کا مالک، سجدہ کا مالک، بلندیوں کا مالک، پستیوں کا مالک، مگر بیٹی کو جہیز کیا دیا؟ فقط امت کے لیے اسوہ بنانا تھا. اگر جہیز زیادہ دے دیتے، امت کے غریب اس معیار تک نہ پہنچ سکتے تھے. میرے آقا نے سوچا کہ میری امت میں غریب بھی ہوں گے، جہیز زیادہ دے دیا ان کے لیے مشکل بن جائے گی، میری سنت پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ میں نے سنت یہ بنا دی کہ سادہ سا جہیز جو مہیا ہو وہ بیٹیوں کو دے کر ان کو گھر سے رخصت کر دیا. اور حضور نے خود فرمایا کہ مت یہ بات سوچو کہ میں نے بیٹی کو جہیز کم دیا، میں نے تو امت کے لیے اس وقت چھوڑنا. اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں ان عرب کے پہاڑوں کو کی طرف اشارہ کروں کہ سارے پہاڑ سونا بن کر میری فاطمہ کے پیچھے چل پڑے، سونا بن کر میری فاطمہ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، مگر امت کے لیے اسوہ دیا کہ میری امت کے لوگوں حد سے نہ بڑھنا، اور ان کا بھی خیال کرنا کہ جن کی جہیز اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور آج کیا ہے کہ جہیز کی رسم ایک لعنت کے طور پر یہ ہمارے اندر مروج ہو چکی ہے. ہم نے سنت کا تصور چھوڑا تو نتیجہ تھا یہی رسم ایک لعنت کے طور پر مسلط ہو گئی. جا کے دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا، امیر لوگ ٹرکوں پہ ٹرک لاد کر یہ اعتراض کر
اپنی بیٹیوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور غریب دیکھتا ہے تو کن آنکھوں سے دیکھتا ہے؟
احساس کمتری کے جذبات اس کے اندر جنم لیتے ہیں۔ پاکستان کے ہزاروں گھر ایسے ہیں، لاکھوں گھر ایسے ہیں کہ اس جہیز کی بڑھتی ہوئی مقدار نے ان کے حوصلوں پہ پانی پھیر دیا، ان کی قوت عمل کو تباہ کر دیا، اور ہزاروں لاکھوں بیٹیاں ان کے سر کے بال ان کو چاندی آ رہی ہے، گھروں کی تحلیل سے بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس وقت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سنت تاجدار کائنات کو چھوڑ دیا، گھروں کی تحلیل میں بیٹھی ہے، کوئی رشتہ لینے والا نہیں آتا، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ وہ ایک مزدور کی بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ ایک معمولی کسان کی بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ ایک معمولی تانگے بان کی بیٹی ہے، معمولی دکاندار کی، معمولی تاجر کی بیٹی ہے، جو 10-12 گاڑیوں پہ جہیز لاد کر نہیں دے سکتا۔ اسلام اس چیز کی حوصلہ فکری کرتا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر احساس کمتری پیدا ہو اور برائیاں جنم لے، اور کتنے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت اس تصور کی بنا پر اجڑ جاتے ہیں، وہ لڑکے والے وہ پہلے ایک لمبی چوڑی فہرست رکھ دیتے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ حرام ہے۔ اسلام اس کی ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا۔ لمبی چوڑی فہرستیں بنانے والے اسلام ان کے اس عمل کو ضمانت کے عمل کے ساتھ تصور کرتا ہے، کمینگی کے تصور کے ساتھ تصور کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کسی کی گنجائش ہو وہ دے، جو جی گنجائش نہ ہو وہ ہاتھ سے بڑھ کر نہ لے۔ ہوتا کیا ہے بیٹیوں کے جہیز کے لیے، پھر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے اتنا جہیز دیا، اس نے تیسرا جہیز دیا، اس نے اتنا جہیز دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے بھی تھوڑا سا کچھ اس مقدار سے کم رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، ایک مسئلہ بن جاتا ہے، نفسیاتی پرابلم بن جاتا ہے اس کے لیے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر قرض اٹھاتا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، قرض کے بوجھ تلے پھر ساری زندگی بیٹیوں کے جہیز کا قرض دیتے ہوئے گزر جاتی ہے، قرض دیتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اور جو نہیں دے سکتے وہ زبان حال پکار پکار کر کہتے ہیں، اور بیسیکلی یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح اپنی بیٹیوں کا کہ اس طرح ہاتھ پیلے نہ کر سکیں، عزت کے ساتھ رخصت نہ کر سکیں، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے ان کی معاملت کرے، ان کی سرپرستی کرے۔ اور جو لوگ اس انداز سے جہیز نہیں دے سکتے، غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، کلاش ہوتے ہیں، وہ بزبان حال پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے حکمران کہاں سے لائے جہیزوں کے ڈھیر ہم مفلس۔ میں اپنی کتاب شیشان کے پتھرات میں لکھا ایک نظم ہے سوال، اس کے یہ دو بند کہ کہاں سے لائے جہیزوں کے ڈھیر ہم مفلس، خرید سکتے نہیں بیٹیوں کا آنچل بھی، کہاں ستارے کے ملتا نہیں ہے کاجل بھی، اٹھا رہا ہے تیری سلطنت میں غم مفلس، بتا کہ جائے کہاں بد نصیب کی بیٹی، تڑپ رہی ہے یہاں ہر غریب کی بیٹی۔ اور حیات ہم پہ اگرچہ بہت ہی بھاری ہے مگر حیات کا ہر ایک روگ ایک طرف، وہ جب اپنے اس جوان لاشے پر، اپنی بیٹی کے جوان لاشے پر جب والدین رات کی تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہیں تو پھر بزبان حال پکار کر کہتے ہیں کہ اے عیشت میں ڈوبے ہوئے ظالم حکمرانوں، حیات ہم پہ اگرچہ بہت ہی بھاری ہے مگر حیات کا ہر ایک روگ ایک طرف، جو مستقل ہے ہمارا وہ سوگ ایک طرف، یہ ایک رات جو روتے ہوئے گزاری ہے اس ایک رات کا ہم کو حساب دیتا جا، اے سلطنت کے شہنشاہ جواب دیتا۔ تو بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ بھرپور اگر اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو دے سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے یہ خیال رہے کہ وہ لوگ کہ جو اس قابل نہیں ہوتے ان کی مدد بھی آپ کا فرض بنتا ہے، ان کی اعانت بھی آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ 6 راستے تھے جو اسلام معاشی استحکام کے لیے اور اس کے لیے متعین کرتا۔ آئیے دوہرا لیتے اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ مرد کو عورت کا کفیل بنایا۔ نمبر 2 ملازمت اور تجارت کی آزادی دی۔ نمبر 3 حق ملکیت عطا کیا۔ نمبر 4 حق وراثت دیا۔ نمبر 5 حق مہر دیا۔ اور نمبر 6 جہیز جتنا پوسیبل ہو سکے ادا کریں۔
تو یہ عورت کی معاشی حیثیت بھی اسلام نے متعین کی. اور موجودہ حقوق کے ٹھیکے دار اس سے پوچھیں کہ انہوں نے عورت کو حقوق دینے کے حوالے سے کہ بہانے نے عورت کو اس راستے سے کتنا ذلیل کیا, عورت کو اس کے مقام سے اٹھا کر ذلت کے مقام پر پھینک دیا اور اس کی کھانے پینے کی ضروریات کا خیال رکھنا. ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ بچے کی ماں کا رزق اور اس کا کپڑا یہ بچے کے باپ پر لازم ہوتا ہے. اب نفقہ کا معیار کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, کہ معیار نفقہ کا یہ ہونا چاہیے کہ جو مرد کی طاقت کے اندر ہو, جو اس کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اسی کے اندر سے اس کو مہیا کرے, اور جس پر رزق کی وسعت ہے وہ نفقہ میں بھی وسعت رکھے, اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, وہ حسب استطاعت جو ہے وہ نفقہ اپنی بیوی کو عطا دے. اور فقہ کی مشہور کتاب قدوری میں ہے, کتاب النفقات میں, النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجہا مسلمۃ کانت او کافرۃ اذا سلمت نفسہا فی منزلتہ فعلیہ نفقتها وکسوتها وسکناها, کہ نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے بیوی کے لیے, چاہے بیوی مسلمان ہو یا کافر, وہ اپنا آپ اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی ہے اس کے گھر میں, تو اس بدلے میں اس کا نفقہ, اس کا لباس اور اس کی رہائش یہ مرد کے ذمہ ہوگی. دوسری چیز رہائش ہے, اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اسکنوہن من حیث اسکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, تو ان کو اس جگہ پر رکھو جہاں تم رہتے ہو, اور جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی انہیں میسر ہوگی, جہاں تم رہتی ہو وہاں انہیں بھی رکھو, اور ولا تضیقوا علیہن, اور خبردار انہیں ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ مت, انہیں تکلیف مت دو. اور نمبر تین لباس, اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے والا ہننا علیکم, حضور کا ارشاد ہے والا ہننا علیکم رزق ہننا و قسمت ہننا بالمعروف, کہ عورت کا رزق اور اس کا کپڑا اس کا لباس یہ بھی مردوں پر لازم ہوتا ہے. نمبر چار جو عورت کا حق ہے وہ حسن معاشرت, حسن سلوک, اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے واشرون بالمعروف فان کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت یعنی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ, اور اگر ایک چیز تمہیں کسی عورت کی کسی بیوی کی اپنی بیوی کی ناپسند ہوگی ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ممکن ہے تمہاری نظر میں ناپسند ہو مگر اللہ پاک نے اسی عورت کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو, تمہارے لیے خیر کا پہلو رکھ دیا. اور نمبر پانچ ایک اور مقام پہ قرآن مجید کہتا ہے عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر تمہیں کیا خبر کہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کے اندر تمہارا فائدہ مزمر رکھا ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, اور ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو مگر تمہیں کیا خبر کہ رب کائنات نے اسی چیز کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ نقصان رکھا. اور پانچویں چیز جو عورت کا حق ہے وہ یہ کہ عورت کے حرکات و سکرات کی تو نہ کی جائے, تجسس نہ کیا جائے, اور اس کے بارے میں آقا دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کے پاس اس غرض سے نہ آئے کہ وہ اس کی نگرانی کر رہا یا اس کی غلطیوں کی کھوج میں پھر رہا, یہ عمل شیطانی عمل ہے, ممکن ہے کہ تم غلط فہمی کی بنا پر کسی چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لو اور تمہاری اچھی بلی خان کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جائے. اسلام نے تجسس اور تو کی ممانعت کی. نمبر چھ
عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو تفریح کے مواقع مہیا کیے جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے گھر میں یعنی صغر سے یہی عالم تھا, تو فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری کچھ سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں, اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے پاس بھیجتے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث. تو یہ مرد کا فرض ہوتا ہے اور عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ عورت کو تفریح کے مواقع مہیا کرے. اب عورت کے دیگر حقوق, اس پر بہت سی حدیث آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں میرا قرب چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو خوش رکھو. اور دوسری حدیث حضور نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بعهده, کہ تم میں بہتر ایمان والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا زیادہ نرم ہوگا, جتنا زیادہ خوش اخلاق ہوگا, حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ہی زیادہ صاحب ایمان ہوگا. ایک اور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلہ, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر, اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا فتق اللہ فی النسائکم, لوگوں اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے, اس میں سے اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہوگی تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ایسی بھی ضرور ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی. اور عورت کا ایک حق جو اسلام متعین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو مارا نہ جائے, عورت کو مارنے کی ممانعت ہے اسلام میں. اب جہاں ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں عورت کو مارنے کا حکم ہے, مارنے کا حکم, آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا. اسلام عورت کو, ہر عورت کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ جو مارنے کا حکم دیا قرآن مجید نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافن نشوزہن فائضوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا, کہ یہاں ڈائریکٹ مار کا حکم نہیں ہے, مار کی اجازت نہیں, بلکہ اس سے پہلے مراحل رکھے کہ وہ عورت جو تمہاری نافرما ہو جائے, جس کو اپنی عزت کی حیا نہ رہے, جس کو تمہارے وقار کا لحاظ نہ رہے, جسے تمہاری عزت و آبرو کا پاس نہ رہے, تو ایسی عورت کے لیے حکم ہے کہ فائضوہن, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے تو سمجھاؤ, اور اگر سمجھانے پر بھی سمجھے نہ تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فہجروہن فی المضاجع, پھر انہیں اپنی خواب گاہوں سے علیحدہ کر دو. یہ دوسرا مرحلہ گھر کے اندر اصلاح کا, مرد اور عورت کے درمیان اصلاح کا پہلا مرحلہ. پہلی چیز اسے فائضوہن, اسے سمجھاؤ. دوسری چیز وہجروہن فی المضاجع, اگر وہ سمجھانے سے سمجھے نا تو پھر ایسا کرو کہ انہیں اپنی خواب گاہوں سے علیحدہ کر دو, انہیں اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو. اور پھر بھی اگر وہ ان دو تنبیہات کے باوجود اگر سمجھ نہ سکے تو پھر ارشاد فرمایا واضربوہن, کہ اب یہ حکم ہے کہ انہیں مارو. لیکن مار کا مقدار کیا ہونی چاہیے, اس کی صورت کیا ہونی چاہیے, اس کا بھی آگے قرآن و سنت نے راستہ متعین کیا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ مار کا حکم فقط اس عورت کے لیے ہے جو نشوز کا کردار ادا کرنے والی ہے. اور نشوز کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں اس کا لغوی معنی اٹھ جانا, یعنی شرم اور حیا کا اٹھ جانا. اور اصطلاحی معنی مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ نشوز کا معنی یہ ہے کہ عورت ادھر دیکھے جدھر اسے دیکھنا نہیں چاہیے. یہ ایک استعارہ ہے سمجھدار لوگوں کے لیے, عورت اس طرف دیکھے جس طرف اسے دیکھنا نہیں چاہیے, اور وہ گھر سے نکل جائے اور پھر گھر میں داخل ہو, پھر گھر سے نکل جائے پھر گھر میں داخل ہو, کہ گھر سے جو کثرت سے آنا جانا اس کا ہو جائے, اور اس کا یہ عالم اس کے کردار کو تمہاری نظر میں مشکوک بنا دے. ایسی عورت نشوز ہے جس کا کردار مرد کی نظر میں مشکوک ہو جائے, اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو جائیں, وہ عورت نشوز کہلاتی. اور فقط اسی عورت کو مارنے کا حکم فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ناشزہ ہی اد ناشزہ تو ہی الخارجہ تو ان منزل زوجہا المانعت نفسہا منہا, کہ ناشزہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے خاوند کے گھر سے نکل جائے, اور خود کو اس کے سپرد نہ ہونے دے. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ناشدہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر بلندی چاہے اور اس کا حکم نہ مانے اور اس سے بے رخی کرے اور اس سے بغض رکھے، عداوت رکھے، کینہ رکھے، بس صرف ایسی عورت کے لیے حکم ہے کہ اسے مارا جائے. اب مارنے کی نوعیت اور صورت کیا ہو آقائے تو جائیں شاہ سماتے ہیں. فَإِنْ فَعَلْنَا فَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر عورت کسی طرح مسلسل سمجھانے کے باوجود، خوابگاہوں سے علیحدہ کرنے کے باوجود حضور سماتے ہیں کہ اگر عورت سمجھ نہ سکے تو پھر حکم یہ ہے کہ اسے مارو، لیکن اس طرح مارو وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، ایسی مار مارو کہ اس کے جسم پر تمہاری مار کا نشان نہ بن سکے، عورت کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اسے اذیت نہ ہو. اور ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته علیہ، کہ وہ عورت جو فقط اس حوالے سے عورت کو مارتا ہے قیامت کے روز اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا. اب دیگر امور پر فقط یہ ایک پہلو رکھا کہ وہ عورت جو شوہر کی نافرما ہو جاتی ہے اس پر فقط ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، اور وہ بھی مارنے کی نوعیت یہ ہے کہ اس طرح مارا جائے، اس طرح مارا جائے کہ بے دردی سے مار نہ مارو بلکہ اس طرح کی مارو کہ اس کے جسم پر تمہاری مار کوئی نشان نہ چھوڑے. دیگر امور پر حضور نے مار کی ممانعت کی ہے، روکا ہے، اور حضور نے شاہد میں ہے کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مت مارو. ایک مقام پر حضور نشاط ماتے ہیں، عورتوں نے کچھ شکایات کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں، تو ازواج مطہرات نے عرض کی آقا اس طرح کچھ عورتوں کی شکایات ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. حضور نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کچھ عورتوں نے شکایت کی ہے کہ کچھ مرد انہیں مارتے ہیں، ان کے شوہر انہیں مارتے ہیں. تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، لیس اولئک بخیارکم، جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ تم میں سے کوئی اچھے مرد نہیں ہے. مار کی ممانعت. ایک اور حدیث پاک میں حضور ارشاد فرمایا، لا تضرب الوجه ولا تقب ولا تحجر الا في البيت، کہ مرد کے لیے لازم یہ ہے کہ عورت کے چہرے پر مت مارے، اسے برا بھرا مت کہے، یہ مت کہے اسے عورت کو کہ خدا تیرا بیڑا غرق کرے، ولا تحجر في البيت، اور اگر اسے خود سے جدا کرنا ہے تو گھر کے اندر ہی کرے، گھر سے باہر نہ نکالے، دھکے دے کر گھر سے باہر نہ نکالے. ایک اور حدیث پاک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، لا يجلد لاحدكم امراته جلد رب، کہ خبردار عورتوں کو غلاموں کی طرح، لونڈیوں کی طرح مت مارو. ایک اور حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ولن یضرب بخیارکم، اگرچہ اس عورت پر مار کا حکم تو ہے مگر حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھے وہ ہوں گے جو عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں. ایک صحابیہ نے نکاح کے بارے میں حضور سے مشورہ کیا کہ فلاں ہے، فلاں شخص ہے، اس کی طرف سے نکاح کا پیغام. آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو اپنا ڈنڈا اپنے کاندھے سے نہیں اٹھاتا، یعنی وہ تشدد والی طبیعت زیادہ ہے، سو حضور نے اسے مشورہ دیا کہ اس سے نکاح نہ کرو کیونکہ وہ اس میں غصہ زیادہ ہے، تشدد کی طرف طبیعت زیادہ مائل رہتی ہے. اسی طرح ایک صحابی نے عورت کی بد زبانی کی شکایت کی، آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا اسے سمجھاؤ، اگر بد زبانی کرتی ہے تو سمجھاؤ. عرض کیا کہ وہ سمجھانے سے نہیں سمجھتی، ارشاد فرمایا طلاق دے دو. عرض کیا حضور میرے اس سے بچے ہیں، پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر آقا دو جانے ارشاد فرمایا کہ اسے سمجھاؤ لیکن یاد رکھو کہ اسے لونڈیوں کی طرح پیٹو مت، اسے مارنا نہیں. تو اسلام تو عورت کو مارنے کی ممانعت کرتا اور فقط اس عورت کو، اور تفسیر طبری کی حدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 41 اس میں یہ حدیث صاحب تفسیر نے لکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو مارو تو وہ کسی ایسے اوزار سے نہیں جو اس کے جسم پر نشان چھوڑ جائے، بلکہ اس حدیث پاک کے مطابق عورت کو فقط مسواک سے مارا جائے، اور یہ مار ایسی ہو کہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہ چھوڑے. یہ اسلام دین رحمت عورت کے بارے میں کتنی عظمت کا تصور رکھتا، اور جس طرح اسلام نے عورت کے حقوق متعین کی اسی طرح مرد کے بھی حقوق متعین کی، سارے حقوق فقط عورت کے نہیں مرد کے بھی حقوق اسلام متعین کرتا. اور صحیح بخاری کی حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر رات بھر ناراض رہے صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور دوسری حدیث کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے سوا نفلی روزے کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اور تیسری حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد حکم دے دے عورت کو اپنی بیوی کو کہ زرد پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ تک، سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ تک لے جائے، تو عورت پر لازم ہے کہ مرد کا حکم مانے. کانا جمبا قیلا، ہاں عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے. اس طرح ایک اور حدیث پاک موضوع ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے روٹ کر بھاگ جائے جب تک واپس نہ جائے، اور دوسرا نشہ کرنے والا جب تک اس کا نشہ نہ اتر جائے، اور تیسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو اور مرد اس سے ناراض ہو، شوہر ناراض ہو. جب تک شوہر عورت سے ناراض رہے گا عورت کا ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو. اسی طرح نیک بیوی کی صفات بیان کرتے حضور ارشاد فرماتے ہیں ان زوجہا اذا غاب نصحته فی نفسہا ومالہ. حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کا شوہر گھر سے غائب ہو جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، تو اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. اس طرح حضور نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ مرد جو عورت سے ناراض ہو اور ایک رات جو عورت اور مرد کے درمیان ناراضگی کے عالم میں گزر جائے، ساری رات جب تک مرد خوش نہیں ہو جاتا، جب تک مرد راضی نہیں ہو جاتا، حوریں جنت کی حوریں اس پر لعنت کرتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ قاتلک اللہ، تجھے اللہ ہلاک کرے کہ یہ مرد، یہ تو ان قریب ہماری طرف لوٹ کر آنے والا. اس طرح ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتی جب تک اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے. اس طرح ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پانچ نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، یہ سارے مرد کے حقوق پورے کرتی رہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور ایک اور ابو داؤد کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اگر ان امور کا خیال رکھا جائے تو کبھی بھی مرد اور عورت کے درمیان طلاق کی نوبت پیدا نہیں ہو سکتی، خانگی جھگڑے طول نہیں پکڑ سکتے. اگر مرد اور عورت دونوں حقوقی ادائیگی پر زور دیں، حقوقی طلبی پر نہیں، دونوں زوجین اگر حقوق ادا کرتے رہیں، بر وقت ادا کرتے رہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ گھر میں جنت کا سکون کا ایک ماحول نہ پیدا ہو جائے. اور اگر ان حقوق کو مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر معاملے بگڑ جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی. اب یہاں مسئلہ طلاق کو تھوڑا سا لیتے ہیں. اسلام پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے. اسلام میں طلاق کا حکم ایک مغرب کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو اسلام پر کیا جاتا. آئیے اس کی حقیقت کیا ہے، اسلام طلاق کے بارے میں، ڈیوورس کے بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی خانگی اس طرح جھگڑوں کی صورت میں اور حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں حالات ان کے اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا آپس میں نباہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا. اور قرآن مجید کہتا ہے وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر وہ دونوں، پہلے تو قرآن مجید اصلاح کے راستے متعین کرتا، اور اگر دونوں میں اصلاح نہ ہو سکے تو پھر قرآن کہتا ہے وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر دونوں جدا ہونے کا فیصلہ کر لیں تو ہو جائیں، اللہ پاک اپنے فضل سے دونوں کے لیے اچھی راہیں کھول دے گا. اہل عرب کے اندر بہت سی طلاقیں دینے کا رواج تھا، دھڑاتھڑ طلاق دیتے. عورت کو طلاق دی، عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر عدت پوری نہیں گزری، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر عدت پوری نہیں ہوئی، پھر رجوع کر لیا. اسی طرح بہت زیادہ افراد کا شکار. اور اسی طرح دیگر کچھ مذاہب ایسے تھے کہ جن میں طلاق کا تصور قطن نہ تھا، کوئی تصور نہ تھا ان کے اندر طلاق. تو یہ افراد اور تفریق دنیا کے مذاہب میں پائی جاتی تھی. اسلام آیا تو اس نے اعتدال کا ایک راستہ رکھا. وہ مذاہب کہ جن میں دھڑا دھڑ طلاقیں دینے اور بار بار رجوع کرنے، عدت سے پہلے رجوع کرنے، اور عورت کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق رکھنے، لٹکائے رہنے کا تصور تھا، اسلام نے اس تصور کی بےکنی کی. اور وہ مذاہب کہ جن مذاہب میں طلاق کا کوئی تصور نہ تھا، ایک بار بندھن میں بندھ گئے پھر ساری زندگی جو چاہے ہوتا رہے، جو چاہے گزرتا رہے، زندگی جہنم بنتی ہے تو بنی رہے. مگر وہ کچھ مذاہب ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ جن کے اندر طلاق کا تصور نہیں تھا، اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال رکھی. اور عبد الرحمن پائیڈوئے وومن ان شریعہ میں پہلے، اسلام سے پہلے جو طلاق کے حوالے تھے ان کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بفور دی ایڈوینٹ آف اسلام ڈائیورس واز پریکٹائزڈ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ ان دا موسٹ ان ہیومن ویز. اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف خطوں میں طلاق کے بارے میں بہت وحشیانہ عمل کار فرما تھا. وین ایور A man became angry with his wife. جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا whether for valid reasons or just to satisfy his caprice. کوئی معقول وجہ ہوتی یا فقط اپنی انا کی ذاتی امنگ اور ترنگ کی انا کی تسکین کے لیے ہی کو ڈائیورس ہر وہ اپنی بیوی کو جب چاہے طلاق لے سکتا تھا بٹ دی انفارچونیٹ وومین کوڈ نائدر ہیو ریکورس ٹو اینی لیگل پروسیجر نار گیٹ اینی مینٹیننس فرام ہم نار کلیم اینی ادر کائنڈ آف رائٹ فرام ہم مگر عورت کو مرد سے کسی قسم کا کوئی حق حاصل کرنے کا بھی کسی قسم کے دعوے کا کسی قسم کے کلیم کا کوئی حق حاصل نہ تھا عورت مرد کے اس وحشیانہ سلوک کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر سکتی تھی آگے لکھتے ہیں دا کرسچینز عیسائیت میں تصور کیا تھا دا کرسچین وینٹ اے اسٹیپ فردر دین دی جوز اینڈ ڈکلیئرڈ ڈائیورس ان لا فل کہ عیسائیت میں طلاق کا جو تصور تھا اس کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دیا گیا اب ہندوؤں کے بارے میں لکھتے ہیں دا اینشینٹ ہندوز کنسیڈرڈ میرج ایز این انڈیسولیبل ٹائی پائیدار بندھن انڈیورنگ ایون آفٹر ڈیتھ آف آئیدر سپوز کہ ہندوؤں کے اندر ان کے عقیدے میں یہ تصور یہ تھا کہ جو مرد اور عورت ایک بار شادی کے بندھن میں بندھ گئے وہ بندھن پائیدار ہے یہاں تک کہ دس واز دا ریزن وائی اے وومین ہوز ہسبینڈ ڈائڈ ان ہر لائف ٹائم ہیڈ ٹو برن ہر سیلف الائیو وین دی ڈیڈ باڈی آف ہر ہسبینڈ واز کریمیٹڈ یہاں تک ان کا تصور یہ تھا کہ اب مرد اور عورت کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی یہی وجہ تھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرد یا عورت دونوں میں سے جو بھی مر جائے اب ان کا مرنے کے باوجود جو ہے وہ شادی اور نکاح کا تعلق نہیں ٹوٹتا یہی وجہ تھی کہ جب مرد کو جلایا جاتا تو عورت کو بھی ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا ستی رسم اور آج بھی ہے آگے لکھتے ہیں عربوں کے بارے میں دا پیگنریز یوز ٹو ڈائیورس دیئر وائز ایٹ اینی ٹائم کہ عرب جو تھے بت پرست عرب وہ جب چاہتے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے فار اینی ریزن اور ایون وداؤٹ اینی ریزن چاہے کوئی وجہ ہوتی چاہے کوئی وجہ نہ ہوتی واٹس ایور دے آلسو یوز ٹو ریوک دی ڈائیورس ونس گیون اینڈ دین پروناؤنس ڈائیورس اگین اینڈ ریپیٹ دی گیمز ایز مینی ٹائمز ایز دے لائک ایک بار طلاق دیتے پھر دوبارہ طلاق دیتے تیسری بار طلاق دیتے عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے پھر عدت سے پہلے رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے اس طرح ایک تماشا انہوں نے بنا رکھا تھا اور عورت کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کرتے تھے سو اسلام نے ان تصورات کی بے کنی کی اور اسے اس تصور کو ختم کیا چنانچہ مفسر ابن جریر لکھتے ہیں کہ مرد جب چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا کوئی پابندی نہ تھی اور ہر بار